پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری صاحب. آپ مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. اور اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان میں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے خادم حسین رضوی کو حفاظتی تحویل میں لینے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ تحریک لبیک مسلسل عوام کی جان و مال کے لیے خطرہ بن گئی ہے اور مذہب کی آڑ لے کر سیاست کر رہی ہے. اس بارے میں لاہور سے ہمارے ساتھی قمر رحمان کی ایک مختصر رپورٹ ہے جس کو سماعت فرمائیے.
عثمان لاہور کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کی رات تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سمیت دیگر کارکنوں کو 3 MPOs کے تحت حراست میں لیا گیا ہے. 3 MPOs کے تحت پکڑے جانے والے شخص کو حکومت 30 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہے. انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کی درخواست پر چیف سیکرٹری اس کی مدت بڑھا سکتا ہے جو 60 دن سے 80 دن تک ہو سکتی ہے.
جبکہ اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ضیاء الرحمان صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں ضیاء صاحب کیا ہے لیٹسٹ سچویشن اس وقت؟
دیکھیے جب آج صبح پاکستان میں صبح ہوئی تو کچھ جگہوں پر یہ ہنگاموں کی اطلاعات تھی جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے وہاں پر آلریڈی نفری تعینات کی ہوئی تھی اور جو ہے کنٹینر لگا کے سڑکیں بلاک کی ہوئی تھی. کیونکہ رات گئے جو ہے خادم رضوی کو حراست میں لیا گیا تھا جس کے بعد توقع تھی کہ ہنگامے ہوں گے اور جگہ جگہ جلسے جلوس ہوں گے, لیکن آج ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا. نہ صرف صوبائی دارالحکومت لاہور میں بلکہ جو پنجاب کے دیگر شہر تھے, خاص طور پہ ملتان, خانیول, قصور اور لیا, یہاں پہ جو تحریک لبیک ہے یہ بڑی تعداد میں, ان کے کارکنوں کی تعداد زیادہ ہے. ابھی جو ہے مکمل طور پر ایک پرامن صوبہ نظر آ رہا ہے. صوبہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی شہر سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہوئی پولیس کے پاس یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جہاں سے یہ کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہو کہ یہاں پہ کارکنوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی ہے. اس مرتبہ پولیس کی حکمت عملی قدرے بہتر نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہاں پر کارکنوں کو اکٹھا ہونے سے پہلے ان کو منتشر کرنا شروع کر دیا اور حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں ایک دفعہ 144 نافذ کر دی جس کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ یعنی کہ 10 یا 10 سے زائد افراد کا جو اجتماع ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو فوری طور پر نافذ العمل بھی کیا گیا. فوری طور پہ جو چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے اور جو آئی جی پولیس تھے انہوں نے اپنے محکموں میں اپنے پھر جو ماتحت افسران تھے ان کو یہ فوری طور پر احکامات جاری کیے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرایا جائے گا. اگر کسی جگہ پہ بھی ایسا ہوتا ہے تو متعلقہ ڈی پی او یا متعلقہ ایس ایچ او ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا جو پولیس اور انتظامیہ نے فوری طور پر اس حکم کو مانا اور کسی بھی جگہ پہ لوگوں کو اکٹھے ہونے نہیں دیا, ساتھ ہی ساتھ ہر جگہ پر خاص طور پہ لاہور میں اگر بات کریں تو بابو صاحب موٹر وے پہ اور ٹھوکر پہ جو ہے وہ رینجر اسٹینڈ بائی رہی کہ اگر تحریک لبیک کے کارکنان یہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو ان کے خلاف جو ہے بھرپور قوت سے ایک آپریشن کیا جائے گا.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب اور سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ محرکات کیا تھے. جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چیف جسٹس سے لندن میں جب اسی بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ چند روز میں دیکھ لیں گے اور سن لیں گے کہ کیا ہوا. گویا یہ پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا تھا, اس کے مضمرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
آگے میرا خیال ہے کہ ریاست اب بنیادی طور پر یہ طے کر چکی تھی کہ اس طرح کے گروپس جو آ کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور ریاست کے اندر ایک متبادل ریاست قائم کرنے کی کوشش کر کے ریاستی نظام کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا. آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی ابتدائی تقریر میں اسی طرح کا اشارہ دیا تھا اور اس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی دیا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایشو یہ بنا کہ جو 25 تاریخ کی جو کال دی تھی دھرنے کی دوبارہ احتجاج کی, اس پر ان کو میسج دیا گیا تھا کہ وہ اس کو پوسٹ پون کر دیں. جب انہوں نے اس کو پوسٹ پون نہ کیا تو ریاست نے بہرحال بظاہر ایک فیصلہ جو پہلے سے کیا ہوا تھا کہ اب اگر یہ لوگ آ کر اسی طریقے سے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا, جس کا عملی مظاہرہ ہم کل رات سے دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ٹی وی کو, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کی کوریج نہ کریں تاکہ یہ لوگ زیادہ اپنا میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. اور سوشل میڈیا کے اندر بھی ان لوگوں کو خبردار کیا گیا جو ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, ان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے. تو اب لگتا تو بظاہر یہ ہے کہ ایک سخت پالیسی جو ہے تحریک لبیک کے بارے میں اختیار کی گئی ہے, جو ریاستی نظام کو چیلنج کر رہے تھے اور جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے, جس انداز سے انہوں نے ریاستی اداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, جو زبان استعمال کی, جو لب و لہجہ جسٹس صاحبان کے بارے میں اختیار کیا, تو اس کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ناگزیر تھا جو کچھ اب ہوا ہے. اب اس کے مضمرات دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو ڈر تھا کہ ایک بڑا سخت رد عمل آئے گا تحریک لبیک کی طرف سے، لگتا یہ ہے کہ تحریک لبیک کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ اب شاید ہمیں اس طرح سے اسپیس نہ مل سکے کام کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ عوامی سطح کے اوپر بھی ان کو بڑی پذیرائی ہوئی ہے حکومتی ایکشن کو، کہ لوگوں نے کہا کہ جو کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب آپ دیر سے کر رہے ہیں. بظاہر تو اس وقت ہمیں کوئی بڑا سخت رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جا کر تحریک لبیک اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ کبھی آپ اس طرح کی سخت پالیسی اپناتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتے کر لیتے ہیں، معاہدے کر لیتے ہیں. تو اب خود حکومت کو اور ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کوئی کمپرومائز کی پالیسی دوبارہ اختیار کرتے ہیں، اور یا جو ہے نا وہ اپنی سخت پالیسی پر قائم رہیں گے. اور یہ پالیسی صرف کسی ایک گروپ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، مجموعی طور پہ ایسے وہ تمام گروپس جو آ کے ریاستی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی عناصر ہیں چاہے وہ سیاسی عناصر ہیں، ان کے خلاف کسی طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ریاستی ریٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے.
سلمان عابد صاحب، یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی جانب سے، جو اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا اے این پی ہے، ان کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کوئی رد عمل بالکل نہیں آیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ تمام اپوزیشن جماعتیں خود بھی تحریک لبیک کے کردار سے اور ان کے طرز عمل سے خوش نہیں تھیں. ماضی میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس کے خلاف بھی اسی طریقے لبیک نے جو لب و لہجہ اختیار کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال، ان کے بارے میں بھی جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا ان لوگوں کے لیے بھی. تو اس لیے اپوزیشن میں بھی یہ اتفاق نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات ہے، اپوزیشن کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ جو فیصلے جب ریاست جب کر لیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب کوئی فیصلے کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بلا وجہ مخاطب کرنے کی بجائے ان کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے. کیونکہ سب یہ کہتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سب کا یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کو آ کے براہ راست اس طرح سے حملے کریں، اداروں پر اس طرح سے حملے کریں، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. تو اس لیے اس وقت تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر متفق نظر آتی ہیں، اور کسی بھی جماعت نے ابھی تک اس طریقے لبیک کے لوگوں کی گرفتاری کی مخالفت نہیں کی، سب حمایتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
ہم اپنے سننے والوں کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے جو تحریک لبیک کے پاکستان کے ترجمان ان سے مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا نقطہ نظر لیا جا سکے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹیلی فون یا تو اٹھا نہیں رہا یا ان کے ٹیلی فون بند ہیں. اور اب میرا سوال ڈاکٹر بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ سے کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تحریک لبیک پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کس حد تک کو خطرات پیدا کر رہی تھی؟
جاوید صاحب بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں اگر ہم اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کے تناظر میں پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی عمدہ اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے تحت انہوں نے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کیا ہے. اگر آپ پہلے ان کا کیس دیکھیں تحریک لبیک رسول اللہ کا، تو جب انہوں نے پہلے بات دھرنا دیا تھا تو وہ 22 دن چلا تھا. تو جب آسیہ بی بی کے کیس کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا تو وہ 3 دن چلا. اور اب یہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت اثر مندی سے 12 ربیع الاول کا جو موقع تھا اس کو خوشخبری اور امن کے ساتھ جوڑنے دیا، اور اب اس کو پری ایمپٹ کر لیا ہے جو طریقے لبیک رسول اللہ کو کہ وہ 25 نومبر کو کوئی ایسی کارروائی نہ کریں. اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک ملٹی پرونگ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے سب سے پہلے تو میڈیا کے اوپر ایک بین لگا دیا کہ وہ ان کو کور نہ کرے، الیکٹرانک میڈیا تو بالکل نہیں دکھا رہا کہ یہ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں. پھر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی تبدیل لگ چکا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑے سامنے انہوں نے ایک ماسٹر اسٹروک کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقی کی جو پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز جو ہیں ان کو انگیج کر کے ان سے ایک یہ کہلوا دیا کہ وہ اس قسم کی تحریک کے وہ حامی نہیں ہیں، اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، تو جس سے ایک بہت بڑی مورل سپورٹ جو کہ تحریک کو مل گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مینیج کیا ہے کہ مولانا ارشد آصف جلالی کو اسپلٹ کر دیا ہے خادم الجزیرہ صاحب سے، تو اس طرح سے تحریک اور بھی کمزور ہو گئی ہے.
اچھا،
اس کے علاوہ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پبلک رسپانس جو ہے ان کی کال کا وہ بھی بہت ابھی کمزور پڑ گیا ہے، اور ابھی لاہور سے بالکل تقریباً آلموسٹ 100% بالکل نارمل چل رہا ہے. تو جب یہ تمام اقدامات گورنمنٹ نے لیے ہیں تو اس سے صورت حال بہت بہتر ہو گئی ہے. جو سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے تھے وہ اب بالکل نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ نہیں ہوا ہے، اور حکومت کی رسک جو ہے اور حکومت کی گورننس جو ہے وہ بہت ہی مثبت انداز میں سامنے آئی ہے, اور ایک مضبوط اور مثبت انداز والی حکومت کو ہمیشہ پبلک کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے ہیں, بلکہ اب تو پبلک بھی ان کے ساتھ ملتی جا رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جو کام قانون کے تحت اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی پبلک کے حق میں ہے.
اچھا,
میرے خیال میں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول
ہینڈل کیا. سلمان عابد صاحب جو بتائیے کہ یہ پابندی میڈیا نے اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر لگائی ہے یا حکومت نے ان کو پابند کیا ہے؟
نہیں, جو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایک حکومتی پالیسی ہے, اسی کے تحت میڈیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر قدغن لگایا گیا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اظہار آزادی, رائے آزادی پر پابندی نہیں ہے, بلکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میڈیا کو بنیاد بنا کر اس طرح کی پروپیگنڈا کرتے تھے یا اس طرح کی باتوں کو اچھالتے تھے جس سے اپنے ورکروں کو پرووک کرتے تھے, اور اس سے پھر وہ ایک موبلائزیشن کا کے ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر رہے تھے. تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ فی الحال آپ, کیونکہ ہم اس وقت ان کے خلاف ایک آپریشن کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, تو ان کو یہ موقع نہ ملے. اب آپ نے کل دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک قسم کی ویڈیوز جو ہیں ان کی پرانی ویڈیو چلائی گئی تھی جس سے وہ پرابلم کریٹ ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جرنلسٹوں کو بھی اور میڈیا کے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جس قسم کا رویہ اور جس قسم کا طرز عمل تحریک لبیک کے لوگوں نے اختیار کیا تھا وہ ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ انہی کے جلسوں میں میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بھی, انڈیویجل جرنلسٹوں کے بارے میں, صحافیوں کے, تجزیہ نگاروں کے, اینکروں کے بارے میں باقاعدہ نام لے کر جس انداز کی زبان اختیار کی گئی تھی, تو میڈیا کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل ہے. کیونکہ کوئی بھی فریق اس طرح سے چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل رسپانس جو ہے جس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اس میں سب کو لگتا ہے کہ اس طرح کے گروپس کو اس وقت ہمیں روکنا ہوگا. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا جعفری صاحب,
جی.
اس میں بھی بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمیں اس طرح کے گروپس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ماضی میں ہماری حکومتیں, ماضی میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے گروپوں کے بارے میں ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے. اور آج جب ریاست نے فیصلہ کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ ریاست کے پیچھے نہ صرف سیاسی جماعتیں کھڑی نظر آ رہی ہیں بلکہ سوسائٹی, میڈیا اور سول سوسائٹی بھی ایک سطح کے اوپر اس بات کی حامی ہے کہ اس طرح کے گروپوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے.
اچھا, دوسرا سوال جو ہے اسی سلسلے میں, جو لاجیکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بعض گروپ, کیا اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مزید گروپ جو اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں, انتہا پسندی کو, مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں, ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی؟
جی, میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا آئندہ کے لیے بھی, کہ اب اس طرح کے گروپس جو آ کے ریاستی نظام کو براہ راست چیلنج کریں گے اور ریاست کے اداروں کو براہ راست چیلنج کریں گے, اور اس پہ خاص طور پہ مذہب کو بطور ٹول ہتھیار استعمال کر کے ہتھیار کے طور پر جو ہے لوگوں کو اشتعال میں لے کے آئیں گے, اداروں کے خلاف کھڑا کریں گے. میرا خیال ہے کہ اب آئندہ ان اس طرح کے جو گروپس ہیں, ان جو دیگر گروپس بھی ہیں جو اس طرح یا دیگر اپرادھ ہیں, ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج جائے گا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر اداروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, حکومتوں نے کوئی کمپرومائز نہ کیا تو اس کا ایک اسٹرانگ میسج ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ڈرے بھی ہیں. اب آپ دیکھیے جو آج ہمیں رد عمل نظر نہیں آیا اس کی وجہ بھی ایک خوف کا عمل بھی ہے. لوگوں کو لگا کہ اگر ہم باہر نکلیں گے, ریئیکٹ کریں گے, ان کی حمایت کریں گے تو شاید اسٹیبلشمنٹ یا شاید ادارے یا قانون جو ہے نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو بھی گرفت میں لے سکتے ہیں.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمارے ایک کالر ہیں جناب انعام اللہ صاحب لکی مروا سے. جی انعام اللہ صاہب.
جعفری صاحب, قوم یہ چاہتی ہے کہ جو شخص یا تنظیم ریاست کو چیلنج کرے یا اداروں کے خلاف کام کرے یا اداروں میں بغاوت پیدا کرے اس کو ریاست جو ہے نا ملک بدر کر کے کالے پانی میں بھیجا جائے. یہ کس طرح ملک ہے, ہر شخص اٹھتا ہے, ہر تنظیم اٹھتی ہے اور پاکستان کو چیلنج کرتا ہے. سب سے زیادہ گند جعفری صاحب میڈیا میں ہے. اس کے بعد ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنی ریڈ جو ہے وہ ہر صورت میں قائم کرے. تھینک یو.
جی ہمارے ایک اور کالر ہیں طارق طائی صاحب چونیا سے. جی جناب.
السلام علیکم جعفری صاحب. میں سب سے پہلے تو موجودہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت دیر کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ نظر آئی ہے اس قسم کے مسئلے میں. اور دوسری بات, سوال میرا پینلسٹوں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے صفائی صحابہ پر پابندیاں لگی, لشکر طیبہ پر پابندیاں لگی, ایم کیو ایم پر پابندیاں لگی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ پابندیاں میں کوئی کمپرومائز تو نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کی حکومت کے لیے جان میری بھی قربان, لیکن آقا نے ریاستی اداروں سے ٹکراؤ اور توڑ پھوڑ کی کمی روڑا جو پڑا اس کو ہٹانے کے لیے بھی سواب وہ قرار دیا.
جی بریگیڈ صاحب, جی
اداروں کے ساتھ ایسا ٹکراؤ, جی
بریگیڈ صاحب,
یہ ان کا یہ اقدام موجودہ گورنمنٹ کا کیا یہ قائم رہیں گے؟ اگر قائم رہیں گے تو گورنمنٹ کے لیے تو ہمیشہ قائم رہے گی. بہت شکریہ
بریگیڈ صاحب, کچھ کمنٹ کریں گے آپ اس پر؟
اس بات کے اوپر تو کوئی جو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ہی ریٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے ملک میں. اب پاکستان میں قانون موجود ہے, اب وہ قانون بہرحال اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, مگر جو یہاں بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انصاف ہو, اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر قانون کو اس کے مطابق چلنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ حضور کی حرمت پہ تو سب مسلمانوں کی جان قربان ہے, اور میرے خیال میں حضور یہ بھی کہیں گے کہ جو بھی کام ہو وہ انصاف کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو.
اچھا سلمان عابد صاحب, ایک کو یہ اور بات بتائیے مجھے کہ آخری بات میں پھر آپ کو اجازت دوں گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل, اس میں یہ اوور آل اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اس کا ایک اوور آل امپیکٹ یہ ہے کہ جس قسم کی پاکستان کے اندر مذہبی شدت پسندی موجود ہے, اور وہ جو ایک نیشنل نیریٹو کی بات نیشنل ایکشن پلان میں کی گئی تھی کہ ہمیں ایک ایسا قومی بیانیہ ترتیب دینا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے ایک سیکیورٹی ورک شاپ میں بھی ایک ہائبرڈ اس کی بات کی سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں کہ ہمیں ایک نئے بیانیے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تو یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمیں انتہا پسندی کے مقابلے میں سے نمٹنے کے لیے ایک بڑی نئے نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمام فریقین کو آن بورڈ ہونا ہوگا. لیکن بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ایک پولرائزیشن اس وقت سیاسی جماعتوں کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے. اس پولرائزیشن کی وجہ سے نیشنل بیانیہ ترتیب دیا جانا ہے, اس میں ہمیں رکاوٹ کا سامنا ہے. اگر ایک سیاسی استحکام بھی آ جائے اور ایک سیاسی مشاورت کا عمل بھی آگے بڑھے تمام اسٹیک ہولڈر کے درمیان تو ہم اس کو لے کے چل سکیں گے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ایک اکاؤنٹیبلٹی کی بات کو بہت شدت سے کر رہے ہیں, تو اس سے پھر ایک سیاسی معذرائی بھی موجود ہو رہی ہے اور سیاسی کانفلکٹ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت آنے والے دنوں میں شاید نیشنل بیانیے کی ڈبیٹ تو چلے گی, لیکن شاید شاید اکاؤنٹیبلٹی جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ کافی لوگوں کی گرفتاریاں متوقع ہیں, اس کے نتیجے میں پھر ایک پولرائزیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا. بریگیڈ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دو کالرز اور ہیں. مہر حیات صاحب ہیں ضلع کڑک سے, جی فرمائیے.
جبری صاحب السلام علیکم, میں ضلع کڑک سے رباسی میر حیات خان عرض کر رہا ہوں.
جی
جبری صاحب میرا آپ سے ذاتی گزارش ہے کہ جب آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ اس دن کے موضوعات پر جو تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتے ہیں, لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمیں یہ موضوع بتا دیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می.
بہتر. اور خیبر ایجنسی سے ہمارے ساتھ عالمگیر صاحب ہیں. جی عالمگیر صاحب فرمائیے.
ہیلو
جی بولیے. ان کی لائن میں کچھ گڑبڑ ہے میرے خیال میں, ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی میں چینی قونصل خانے پر ایک حملہ ہوا تھا, دہشت گرد حملہ جس میں کئی لوگ مارے گئے, اور اب اس کے آفٹر افیکٹس نظر آ رہے ہیں پاکستان میں. اس سلسلے میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا. ہمارے ساتھی ہیں راجہ ثاقب, جنہوں نے کراچی سے اس بارے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے, اس کو سن لیتے ہیں جس کے بعد گفتگو کریں گے. بریگیڈر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں.
کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے میں قلدم بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ بی ایل اے کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حملے کا مقصد پاک چین تعلقات کو خراب کرنا بتایا گیا ہے. جمعے کے روز کلفٹن بلاک 4 میں واقع چینی کونسل خانے پر ہونے والے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 شہری ہلاک ہوئے تھے. اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. چینی کونسل خانے پر حملے کے مقدمے کی ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ تینوں دہشت گردوں کا تعلق بلوچ لبریشن آرمی سے ہے، جسے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حملے کا مقصد پاک چین تعلقات کو خراب کرنا بتایا گیا ہے. ایف آئی آر میں دہشت گردوں کی سہولت کار میں ہربیار مری، اسلم عرف اچھو، بشیر زیب، کریم مری، کمانڈر نثار اور دیگر کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. ہربیار مری کو پاکستانی حکام بلوچستان میں جاری شورش کا سرغنہ قرار دیتے ہیں، جو خود ساختہ جلاوطنی پر یورپ میں مقیم ہے. ادھر ٹویٹر نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے پر بلوچ لبریشن آرمی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے.
اچھا، یہ تھے ثاقب ہمارے ساتھی. بریگیڈیئر ملک، یہ بتائیے کہ کل جو حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ وہ سیکورٹی کے لیے پاکستان کی ایک بڑا چیلنج تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حملہ ایک ایجنسی میں ہوا اور پھر ایک یہ ہوا، کیا یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیمپٹس تھے پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف؟
جاسر صاحب، میرے خیال میں یہ ایک جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریل ایجنسی کے اور کراچی میں ایک ہی دن، یہ اتفاقاً اکٹھے نہیں ہوئے، یہ ڈیفینیٹلی کوآرڈینیٹڈ ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہے اور یہ خاص مقصد کے لیے کیے گئے ہیں. جو اوریجن ایجنسی میں جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایک امام بارگاہ پہ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد کلیئرلی یہ تھا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ کریٹ کیا جائے، ایک فرقہ وارانہ ایک ڈیوائڈ کریٹ کیا جائے. جو کراچی والا حملہ تھا وہ پاکستان اور چائنا کے بیچ درار ڈالنے کی کوشش تھی، تاکہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں یا دوست ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں درار پڑے. تو ایک ہی دن میں انہوں نے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ کو ان کو اٹیک کیا ہے، ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ بغیر سوچے سمجھے نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ نہ ہی چھوٹے موٹے ٹیررسٹ گروپس کا یہ کام ہو سکتا ہے. یہ کلیئرلی کسی ایک آرگنائزڈ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے یا ایک سے زیادہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے جنہوں نے مل کر یہ کام کیے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے ٹیررسٹ گروپ کی جو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ 2-3 کام ایک ساتھ اتنے بڑے لیول پہ کر سکے. تو میرے خیال میں پاکستان میں ابھی ہائبرڈ وار جو ہے اس کا نیا فیز شروع ہو گیا ہے، اور یہ فیز پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز دے گا. اور میں کلیئرلی جیسے کہ بی ایل اے نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور بی ایل اے کے تانے بانے جو ہے وہ ہندوستان میں بھی ملتے ہیں، اور جیسے کہ ان کا ہینڈلر جو ان کو ٹیلی فون رابطے میں تھا ان کے ساتھ، تو نیو دہلی کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میکس ہاسپٹل میں، تو اس سے اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ان تمام واقعات میں نہ صرف یہ کہ را اور این ڈی اے شامل ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسری ہوٹل ایجنسی سے انوالوڈ ہیں.
اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر لندن سے جناب محمد توصیف صاحب ہیں، جن کا تعلق ویسٹ منسٹر سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ ریسرچ سے ہے اور ٹیررزم پر ان کی تحقیق کافی ہے. یہ بتائیے توصیف صاحب کی جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے اس قسم کے ٹیررزم کا اور پاکستان کے سیکورٹی کے لیے تھریٹس کا، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کس حد تک ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟
سر السلام علیکم، اور آپ کی بساط سے تمام آپ کے ناظرین کو اور بریگیڈیئر صاحب کو بھی سلام. میں سر تھوڑی سی بات آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف لے جانا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. سر آپ یہ جو پچھلے 4 صدیاں گزری ہیں، 4 ڈیکیڈز، جو 40-50 سال کا دور ہے، آپ اس کو دیکھیں تو دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس نے تمام تر جنگوں کو اور تمام تر ڈیسٹیبلائزنگ انوائرمنٹ جو ہیں، جو خطرات ہیں، ان کے باوجود اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے؟ اب اس میں آپ یمن کی مثال دیکھیں، چند سالوں کے اندر بالکل یمن برباد ہو گیا، سیریا کی مثال لیں، عراق کی مثال لیں، صومالیہ ہو گیا، لیبیا ہو گیا، کمبوڈیا ہو گیا. جنگ جو ہے سر یہ بہت خوفناک چیز ہے، اور اس نے معاشروں کو اور ملکوں کو اور لوگوں کو افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر کہ جس نے نہ صرف یہ کہ پچھلے 40-50 سالوں کے اندر تمام جنگوں کو، بھلے وہ رشیا کی وار ہو، بھلے وہ افغان وار ہو، بھلے وہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا تنازعہ ہو، یا بھلے وہ کوئی اور ہائبریڈ وار ہو یا کوئی اور چیز ہو، نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس کو سروائیو کیا ہے، بلکہ ہم لوگ ایک مزید ایک مکمل طور پر ایک مضبوط ملک بن کے ہم باہر ابھر کے آئے ہیں ان تمام واقعات سے. بلکہ پچھلے جو 15 سال ہیں جن میں دہشت گردی سٹارٹ ہوئی, جس کا جو لنک ہے ان کل کے واقعات سے, وہ تو بہت ہی زیادہ برے تھے اور بہت خوفناک تھے. ہم نے نہ صرف یہ کہ بہت لمبی جنگ جو افغانستان میں ہو رہی ہے اس کا پریشر لیا, جو پاکستان کے اندر ایک وار آن ٹیرر ہو رہی تھی القاعدہ کے اگینسٹ, تحریک طالبان پاکستان کے اگینسٹ, جس میں بی ایل اے بھی شامل ہو گیا اس کے اگینسٹ, بلکہ ہم نے ان تمام فورسز کو نہ صرف یہ کہ شکست دی, بلکہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر ایک سکسیزفل ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں. تو ہمارا جو معاشرہ ہے آپ پولیس طور پر دیکھیں تو اس کو وہ پہلے سے زیادہ انٹیگریٹڈ ہے, اور پاکستان آج کے دور میں ان تمام تر تھریٹس کے باوجود کوئی انڈر اسٹیٹمنٹ نہیں رہا دنیا کے سامنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو 4 ڈیکیڈز ہیں جن میں اسپیشلی افغانستان کا کانفلکٹ ہمارے سر پہ سوار, کشمیر میں انڈرسٹ رہی ہے, انڈیا جیسا ہمارے ساتھ ایک دشمن ملک ہمارے بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے, دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مطلب ایک زار گرم کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا, ایران جو کہ ہاٹ بھی اور کولڈ بھی ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں جو پاکستان پہ ہمیشہ آتی رہتی ہیں. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آج افغانیوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بریڈ باسکٹ ہے, بلکہ سر ہم نے باوجود ان تمام تر مشکلات کے اور طوفانوں کے اور دہشت گردی کے, ہم نے کم از کم 4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا پاکستان نے, بلکہ ہم لوگوں کو ہم نے روزگار بھی پرووائڈ کیا. اچھا اب دیکھیں ہوا کیا ہے, اب پچھلے 5-6 مہینے کی طرف آتے ہیں, دہشت گردی کے جو واقعات کل کراچی میں اور جو اورنگزیب میں ہوا ہے اس کا لنک آپ الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے 2 دہشت گردی کے 2-3 واقعات ہوئے تھے جن میں ایک ریسانی صاحب شہید ہوئے تھے ایک واقعے میں, بلور صاحب ایک واقعے میں شہید ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگست کے اندر بھی چائنیز کی جو ایک بس تھی اس کے اوپر سوسائڈ بامبنگ ہوئی, ایس پی داور صاحب کا جو واقعہ ہے افسوس کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے, اس کے بعد کل چائنا کونسلیٹ کا واقعہ ہے, اس کے بعد اورنگزیب ایجنسی کا واقعہ ہے. سر یہ سارے کے سارے بہت ہی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں اور یہ ایک سیریز آف اٹیکس ہے جو پاکستان کے اوپر کی جا رہی ہے. اچھا اب یہ کی کیوں جا رہی ہے, یہ کیوں اچانک یہ بازار دوبارہ سے گرم ہو گیا؟ پاکستان جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو افغان جو ایک تھیوری تھی نا کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور پاکستان اپنے آپ برباد ہو جائے گا, وہ تھیوری دنیا کی تمام طاقتوں کی فیل ہو چکی ہے. ٹرمپ کی آپ دیکھیں جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹس یا ٹویٹس آ رہی ہیں وہ ہمیں بجائے بکھیرنے کے مزید متحد کر رہے ہیں. سعودی عرب, یو اے ای, ملیشیا اس وقت ہمارے پہلے سے بھی زیادہ ریلائبل پارٹنر بن کے پچھلے چند مہینوں میں ابھر کے سامنے آئے ہیں. چائنا جس کے ساتھ ہمارا تعلق خراب کرنے کے لیے کل کا ایک ڈپلوریبل اور خوفناک واقعہ کرایا گیا, وہ ہمارا پہلے سے بھی زیادہ ڈیپینڈیبل الائی اور دوست بن چکا ہے. ایران کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ امپروو ہوتا نظر آ رہا ہے, رشیا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب سر دیکھیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر جو پاکستان کا امیج جس طریقے سے ابھر کے آ رہا ہے اور جس طرح ایز اے نیشن ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, تو ہمارے بہت سارے دشمن ایسے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. اب بی ایل اے نے جس نے فوری طور پہ ذمہ داری کل قبول کی ہے اس پورے واقعے کی, اور جو ان کا لیڈر ہے اشرف عرف اچھو جو پلانر بنایا جا رہا ہے اس واقعے کا, وہ انڈیا موجود علاج کرا رہا ہے, تو میرا خیال ہے اب تو یہ ہمیں مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ملوث ہے, اور جو افغانستان کی جو زمین ہے اور جو انڈیا کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے پہلے بھی استعمال ہوتی ہے اور ابھی بھی وہیں سے استعمال ہو رہی ہے. اب باب وڈورڈ ایک بہت مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اس نے ایک بک لکھی تھی اوباماز وارز, بڑی فیمس ہوئی وہ بک. تو اس بک میں باب وڈورڈ بتاتا ہے کہ جو اوباما نے جب ٹیک اوور کیا, اوباما کا جو مکونل تھا جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس این ایس اے کا, تو اس نے پہلی بریفنگ دی باراک اوباما کو, اوباما نے اس سے سوال کیا کہ افغانستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, کہ مجھے صرف ایک بریف چند جملوں میں ایکسپلین کرو. تو مکونل نے یہ کتاب میں اس نے بات دیکھی, مکونل نے یہ بولا کہ سر یو ہیو ٹو سالو پاکستان پرابلم, اونلی دین افغانستان پرابلم ول بی سالو. تو اوباما نے اس کو کہا فردر الیبوریٹ کرو, کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگلی بات اس نے یہ بولی کہ ان آرڈر ٹو سالو دا پاکستان پرابلم یو ہیو ٹو سالو دا انڈیاز پرابلم, انڈین پرابلم جو ہے بیسیکلی ہی سیمڈ انڈیا ایز اے پرابلم ان فرنٹ آف دا امیرکن پریزیڈنٹ, کہ جب تک انڈیا کا پرابلم سالو نہیں کرتے پاکستان کا پرابلم سالو نہیں ہوگا اور اس وقت تک خطے میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو سر بات آج بھی بالکل ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے مطلب جو ہماری ہائبریڈ وار ہے اس کے اندر سب سے جو بڑا جو ہمارا اینیمی ہے جو ہمارا مخالف ہے جس کو ہوا دے رہا ہے اور بی ایل اے کو بھی جو ہوا دے رہا ہے وہ سب سے بڑا انڈیا ہے. تو جب تک کہ ہم یہ جو تمام افغانستان کی سرزمین ہے انڈیا کی سرزمین ہے ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہے گی, اس طرح کے واقعات ہیں ہمیں ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے.
اچھا
لیکن آن دا ادر ہینڈ اٹس ناٹ اے بیڈ نیوز, مطلب جہاں سے فرام ویئر سر آئی لک اٹ اٹس ناٹ اے بیڈ نیوز ایٹ آل, کہ اب آپ کل دیکھیں کل کے واقعے میں جو کراچی کا اسپیشلی جو چائنا کا واقعہ ہوا ہے کراچی کا, اس کے اندر آپ کی جو پیرا ملٹری اور آپ کی پولیس ہے انہوں نے امیکیبلی اس کو ایکشن لیا اور انہوں نے اس کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا. اب ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ایس ایس جی انوالو ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں, آرمی کو انوالو ہونا پڑتا ہے. تو کل کے واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی میئرز ہیں وہ پہلے کی نسبت ہم لوگوں نے امپروومنٹ کی ہے. اب ظاہر ہے اوور نائٹ ہم بالکل 0% جو ہے پرسنٹیج کو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل سیکیور کر لیں گے, لیکن کل کے واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے, وہ پہلے کی نسبت اس نے کچھ امپروومنٹ شو کی ہے. اور ہم ایز اے نیشن ہم بہت بہتر سچویشن میں آ گئے ہیں ان خطرات کا مقابلہ کرنے.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک یہ بتائیے, کل جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے کچھ معاہدے ہوئے ہیں چین کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ, کیا اس واقعے کا اثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے ریلیشنز پر کسی انداز میں کسی طور پر پڑ سکتا ہے؟
جیسے صاحب اگر یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں, اس سے پہلے اگر میں کوئی سی ایک تمام ڈسکشن کو ایک کریکٹ پرسپیکٹو میں لے آؤں, دیکھیے آپ جیسے ساری بات ہو رہی تھی ٹیک کی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں, اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سی پیک اور ڈی آر آئی جو ہے یہ کس کے انٹرسٹ کو ہرٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ. میرے خیال میں سب سے زیادہ یہ ہرٹ ہو رہے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ, اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ اس طرح سے ہرٹ ہو رہے ہیں کہ جب اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اگر وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہوتا ہوا رشیا اور ایسٹرن یورپ میں جاتا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ افریقہ اور یورپ میں سیکنڈ یورپ تک پہنچ جاتا ہے, تو اس طرح سے امریکہ کی جو پرائم یا جو پرائمسی ہے ایز اے گلوبل سورس گلوبل اکنامک پاور وہ سیٹن ہوتی ہے, اس کو چیلنج آتا ہے. تو سی پیک جو ہے وہ امریکہ کی جو ڈومینیشن ہے ایز این اکنامک گلوبل پاور اس کو تھریٹن کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں جو میرے خیال میں امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اب یہیں پہ آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوسان جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کو جا کے ملٹریلی ابھی وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے, نہ ہی پولیٹیکلی نہ ہی ڈپلومیٹیکلی. ایک اکنامیکلی ایک ایسا راستہ تھا جس سے وہ پاکستان کے اوپر حاوی ہو سکتا تھا. اگر سی پیک کامیاب ہو جائے تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے اور تو وہ پھر ہندوستان کے ہر قسم کے اثر سے بالا تر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سی پیک جو ہے یہ مکمل طور پر امریکن اور انڈین انٹرسٹ میں ہے, اور اس سی پیک کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر امریکن اور انڈین انٹرسٹ جو ہے وہ کنورج کر رہے ہیں, اور یہ ان کی جو کنورجنس ہے سی پیک کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر یہ ہی پاکستان کا اب سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈومیسٹکلی انہوں نے پاکستان کو تھریٹن کیا, سیکٹیرین ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور پاکستان اور چائنا کے جو ابھی اتنے زیادہ معاہدے ہوئے ہیں جو اتنے زیادہ انہوں نے اپنی دوستی کو ری انفورس کیا ہے, جو ان کی آئرن کلیڈ بردر ہوڈ جو بن چکی ہے اب اس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر اب یہ بات سب بھول گئے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کے اندر اور سی پیک کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. اگر مکمل طور پر جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تقریباً 60-65 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے, اور اتنی ہی تقریباً چائنا نے پلان کر رکھی ہے ایران کے لیے. تو اگر 120 اور اس سے زیادہ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی ہے ایک ریجن کے اندر, تو کیا چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرے گا؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا اس کو جو کر رہے ہیں وہ شاید کسی چیز کو کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کی یہ جو اکنامک انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ملٹریلی انوالو ہو جائے اس ریجن کے اندر, اور اگر وہ ملٹریلی انوالو ہو گیا تو پھر امریکہ کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس پورے علاقے میں کوئی جگہ نہیں رہے گی. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا ابھی افغانستان کے اندر بھی اپنی انویسٹمنٹ بڑھا رہا ہے, اور وہ بھی اس کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش میں ہے. تو سی پیک یا ایران تک چلا جائے گا, افغانستان تک چلا جائے گا, پاکستان تک ہے, تو اس سارے ریجن کے اندر امریکن اور انڈین انفلوئنس جو ہے اس کو بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں اور چائنیز کاؤنسلر پہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت گہری چال ہے, اور پاکستان نے اس کا بہت مضبوطی سے اور ہمت سے اور کامیابی کے ساتھ جواب دیا ہے. اور میرے خیال میں آئندہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف ایسی کاروائی کرے گا تو پاکستان کا رسپانس نہ صرف یہ کہ بہت پرویکٹیو ہوگا بلکہ اگریسو ہوگا اور ٹائملی ہوگا.
بہت شکریہ. قبل اس کے کہ میں آپ دونوں صاحبان کو کہوں کہ اب آپ جا سکتے ہیں, میرے ایک کالر ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. میاں اکرم صاحب ہیں اٹک سے, جی فرمائیے.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک سٹی سے عرض کروں. بات یہ ہے کہ اب امریکہ ہم کو نہ آگے سے گزرنے دیتا نہ پیچھے سے, وہ سی پیک کے بھی خلاف ہے, افغانستان کے سری خلاف ہے کہ یہاں قیام کر کے چائنا کو توڑنا چاہتا ہے. لڑوں چھٹے تھے شامت گنا نہیں لڑ وہ رہے ہیں, بیچ میں پاکستان اور انڈیا کو کہہ کر ہمیں تباہ کر رہا ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کیا کرے اور کیا نہ کرے. دیکھیں 17 سال سے افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں نا, اب یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیا روزانہ 300-400 آدمی مارے جاتے ہیں افغانستان میں.
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا جناب میاں اکرم صاحب. اور ایک اور کالر ہے ہمارے شوکت علی انجم صاحب دھاراوالا سے. جی
السلام علیکم سر جعفری صاحب. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام
سر. بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے یہ چاہتا تھا کہ ریجنل ممالک جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں تب امن آئے گا, کیونکہ اگر چائنا اور پاکستان اور دوسرے ممالک جو مل کر اتحاد کریں اور ایک اتحاد بنا لیں تو میرے خیال امریکہ جب انوالو ہوگا ان کو بھی انوالو ہونے میں مسئلہ درپیش ہوگا. تھینک یو سو کائنڈ آف یو.
اور ہمارے ایک اور کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب یہ جو بھیلے سے کل کے واقعات کا تعلق جوڑا جا رہے ہیں, میں حیران ہوں کہ بھیلے نے مجھے جتنا علم ہے آج تک تو انہوں نے کوئی سوسائڈ دھماکہ کیا ہی نہیں ہے, جبکہ کل کا دھماکہ جو تھا جو ہوا تھا کنسلیٹ پر وہ خودکش لگتا تھا.
جی
اور
ذرا مختصر کیجئے پلیز, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں سوال کیا ہے آپ کا؟
سوال میرا یہ ہے کہ یہ تعلق کیسے ان سے جوڑا جا رہا ہے جبکہ تاجکستان اور افغانستان کے بارڈر پر انڈیا کا ایک جائنٹ وینچر ہے جہاں وہاں لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے.
تعلق جوڑا نہیں جاتا. اچھا بات تو سنیں باپ, تعلق جوڑا نہیں جاتا, انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے. ہمارے ایک اور کالر ہیں دینار خان صاحب گلگت سے. جی فرمائیے.
جی جی السلام علیکم. دینار خان بول رہا ہوں پانڈر سے. جی عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دشمنوں کے لیے ہمارا سیکورٹی ایجنسی پہلے سے الرٹ ہونا چاہے. یہ
صحیح
لے کر اور
بہت شکریہ
پہنچنے سے پہلے ان کو گرفتار کیے جانا چاہے.
صحیح بہت شکریہ آپ کا. اور میں انتہائی جی اور میں انتہائی شکر گزار ہوں بریگیڈیئر ملک صاحب کا اور جناب محمد توصیف صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد اگلے موضوع پر جائیں گے. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب جو ایچ آر سی پی کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
سامعین بلوچستان میں غیرت کے نام پر 11 ماہ میں 30 خواتین کا قتل ہوا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے, پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی جاری ہے. ہمارے ساتھی ہیں ستار کاکڑ بلوچستان سے, ان کی ایک رپورٹ ہے جس کے بعد ڈاکٹر مہندی حسن سے اس پر کمنٹس لیں گے.
بلوچستان میں خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے عورت فاؤنڈیشن نے اتوار سے 16 روزہ آگاہی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی خواتین کی حیثیت کے حوالے سے صوبائی کمیشن جلد تشکیل دیا جائے. بلوچستان میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے عورت فاؤنڈیشن کا سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے تنظیم کے ایک افسر شفیق مینگل اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ 2018 کے دوران کل 76 مرد خواتین کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا. اس سلسلے کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کو فلفور اقدامات اٹھانے چاہیے.
ہم مخلوط صوبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے کہ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے بل کو فوری طور پر بلوچستان اسمبلی سے منظور کرایا جائے. تیزاب سے متاثرہ خواتین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے بل اسمبلی میں فلفور لایا جائے. تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں مقام کار پر مرد اور خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون 2010 کے نفاذ کو مؤثر اور یقینی بنانے کے لیے صوبائی محتسب کو جلد از جلد تعینات کیا جائے.
جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ایچ آر سی پی کو ہیڈ کرتے ہیں اور اب بہت ایکٹیو ہیں آپ اس سلسلے میں، یہ ملک میں جو آنر کے نام پر، عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور قوانین بھی ہیں، یہ مؤثر کیوں نہیں ثابت ہوتے؟
دیکھیے، پاکستانی سوسائٹی جو ہے یہ جینڈر بائس سوسائٹی ہے اور ہمیشہ سے جینڈر بائس ہے. عورتوں کو دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت حاصل ہے یہاں. ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو عام طور پہ اس کو مبارکباد بھی نہیں دیتے لوگ. تو ایسی صورت میں یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکا جو مرضی کرے اس سے خاندان کی ناک نہیں کٹتی. لڑکی اگر کھڑکی سے جھانک بھی لے باہر تو خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور اس سے ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں. یہ کلچر جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عورتوں کو ایک تو عورت ہونے کی وجہ سے باعث ہیں لوگ ان کے خلاف، دوسرے جو عورتیں مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ویسے بھی ایکول اسٹیٹس حاصل نہیں ہوتا، اور خاتون ہونے کے ناطے سے ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو ہمارے معاشرے میں مردوں کو دیے جاتے ہیں. پاکستان میں عزت کے نام پہ، وقار کے نام پہ مرد نہیں قتل ہوتا کبھی، صرف لڑکیاں قتل ہوتی ہیں، عورتیں قتل ہوتی ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ جی اس سلسلے میں سوشل لیول کے اوپر، گورنمنٹل لیول پر، حقوق انسانی کے گروپوں کے لیول پر کچھ کام ہو رہا ہے اور یا اس کو مزید کام کیے جانے کی ضرورت ہے؟
بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جو خواتین ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پالیسیز پہ اثر انداز ہوں، اور جو بائس پائے جاتی ہیں، بائس عورتوں کے خلاف، ان کو ختم کرنے کے لیے اگر قانون کی ضرورت ہے تو قانون بنوائیں، لیکن قانون موجود ہوں اور ان پہ عمل نہ ہو، کیونکہ آئینی لحاظ سے تو سب کو ایکول سٹیٹس حاصل ہے. اگر اس میں کوئی بائسز پائے جاتے ہیں، کوئی تعصبات ہیں، تو ان کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور دوسرے اداروں کی ذمہ داری بھی ہے، انڈیویجولز کی ذمہ داری بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن عورتوں کے خلاف ان کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے، لڑکی کے پیدا ہوتے ہی یہ ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جن میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سٹیٹس دیا جاتا ہے. تو یہ کلچر جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مسجدوں میں علماء کو اور خطیبوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں
جی،
کہ اگر لڑکا اتنی ہی اعلیٰ و عرفا چیز ہوتی تو ہمارے پیغمبر اسلام کے پاس اللہ تعالیٰ ضرور لڑکا بھیجتا. تو یہ چیز غور طلب ہے، اس پہ لوگ غور نہیں کرتے. حالانکہ ریلیجیوسٹی بہت ہے پاکستان میں، لیکن اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے کہ رسول کے یہاں لڑکا نہیں تھا اور انہوں نے کبھی اس کی شکایت بھی نہیں کی. ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے عورتوں کو ان کے اگر لڑکا نہ پیدا ہو تو.
ڈاکٹر مہندیا صاحب جی،
یہ نہیں بتاتے لوگ، ان کو اویئرنیس نہیں دیتے کہ جینڈر کا فیصلہ تو مرد کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس کی کمی بھی ہے، اور میڈیا نے اس کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے.
ڈاکٹر مہندی حسن، بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین، اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر لارڈ نذیر موجود ہیں، برطانیہ کے دار الخاص کے جو اپر ہاؤس کہلاتا ہے اس کے ممبر ہیں، اور منظر قریشی صاحب ہیں. لارڈ نذیر، یہ فرمائیے کہ بریکسٹ اس وقت تو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، کس حد تک برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اس کو ٹیکل کر رہی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے یہ سائن ہو سکتا ہے؟
انڈر دی سرکمسٹانسز
مشکل وقت اور برے حالات نے بری ڈیل میں میرے خیال میں یہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوڈ کیمرن نے یہ جو ریفرنڈم دیا تھا اور اس کے سے پہلے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ڈیبیٹ چل رہا تھا کافی عرصے سے, کنزرویٹو پارٹی کے اندر دو رائے تھی, یورپ کے اندر رہنا ہے یا باہر رہنا ہے. خیر جو بھی حالات ہوئے, اب ڈیل جو ہے وہ کل ڈسکس ہوگی یورپ کے اندر, اور ابھی اسپین جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اسپینش پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں آئیں گے, چاہے جائے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تاکہ دسمبر میں پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز اس کو ڈیبیٹ کر کے ووٹ بھی کر سکیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ٹریزا مے جو ہیں وہ ہار جائیں گی, اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہے تاکہ وہ واپس جا سکیں یورپ میں اور ڈیل کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں, کیونکہ مارچ کے آخری دن تک یہ جو ہے یہ چلتا رہے گا, لیکن ایونچولی لوگ بہت سارے سوچتے ہیں کہ شاید سیکنڈ چانس ملے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ریمین ہی رہ جائیں, ہو سکتا ہے کہ ڈیل نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. میرے خیال میں ڈیل یہی ہوگی جو ہے, اس میں تھوڑی سی امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن بریگزٹ ہوگی کیونکہ یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے, یہ وہ خوبصورتی ہے, چاہیے لوگوں کو چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا, ریفرنڈم میں لوگوں نے 52% نے ووٹ دیا کہ ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں, اور وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے پرائم منسٹر, چاہیے بہت نیرو, اس لیے کیونکہ یونینسٹ جو پارٹی ہے آج انہوں نے کلیئرلی نوردرن آئیلینڈ میں اور وہاں پہ بورس جانسن اور دوسرے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں ان کو پرسویٹ کرنے کے لیے کہ وہ بریک وے ہو جائیں کنزرویٹو گورنمنٹ سے, تو میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹریزا مے کی, بلکہ اس کے 80 جو اپنے ایم پیز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے ووٹ نہیں دیں گے اور اس جو فائنل ڈیل ہے اس کو ووٹ ڈاؤن کریں گے. لیکن ایونچولی میرے خیال میں جب یہ ایم پیز کے پاس یہ جب چوائس ہوگی کہ یورپ سے نکلیں گے بغیر ڈیل کے, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور لوگ کیا ان کو معاف کریں گے, یا جو جتنی بھی بری ہے لیکن ڈیل تو ہے تو اس میں سے آپ کسٹمز یونین سے بھی جو ہے وہ نکل جائیں گے, اور فریڈم آف موومنٹ ہے جو لوگوں کی یورپ کے اندر جو امیگریشن کنٹرول ہو سکے گی, اور ساتھ ساتھ جو فشریز اور ایگریکلچر کی پالیسی ہے وہ آپ خود کنٹرول کریں گے, اور شاید کچھ عرصے کے بعد جو یورپین کورٹ آف جسٹس ہے اس سے بھی نکل جائیں گے. تو ایونچولی میرے خیال میں جو ایم پیز ہیں وہ اس کو ریلکٹنٹلی سپورٹ کر ہی دیں گے.
لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیگل پوزیشن کیا ہے, اگر ایک بھی ملک اس ڈیل سے اگری نہیں کرتا تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟
جی پھر کیونکہ یہ تو سب کو ووٹ جو ہے اس کے حق میں دینی پڑے گی. بہت سارے دیکھیں اس میں دو اپینین ہیں, ایک تو یہ ہے کہ 27 ملک جو ہیں وہ اس میں میجورٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ, کیونکہ ان کے بہاف پہ یورپین جو لوگ ہیں پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اور ان کے جو ڈیل کرتے رہے ہیں ڈیڑھ دو سال سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے انہی کے بہاف پہ کی ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن ابھی تک تھوڑا سا ہارڈ پلے کر رہی ہے تو وہ اسپین, کیونکہ وہ جبرالٹا کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرالٹا جو ہے جس طرح نوردرن آئیلینڈ کے لیے ایکسیپشنز ہیں جبرالٹا کے لیے بھی ایکسیپشنز ہونی چاہیے. میرے خیال میں جب ان کو دو ان کے بھی معاملات ہیں جو جس کو ڈسپیوٹڈ کیس کیا کہا جا سکتا ہے, تو ایک تو ان کا جو ساؤتھ پروونس ہے جو پہلے بھی ان سے الگ ہونا چاہتا تھا, تو اس میں برطانیہ بھی ان کو سپورٹ, پھر یہ ان کا سہارا میں افریقہ کے اندر بھی جو انٹرسٹ ہیں میرے خیال میں اس ان کو برطانیہ کی ضرورت ہوگی کہ وہ سپورٹ کریں, تو شاید ویلنگ ڈیلنگ ہو جائے ایٹ دی اینڈ. یہ آپ کو پتا ہے جب بھی نیگوشیشنز ہوں ڈیفیکلٹ پوزیشنز ہوتی ہیں اور پھر کچھ لوگ ایکسٹریم پوائنٹ طے کرتے ہیں تاکہ ڈیل اچھی مل جائے,
گیو اینڈ ٹیک ہو سکے,
لیکن اٹ لکس لائک کہ ڈیل ہوگی, مشکل ہوگی, لیکن ابھی تک لوگ چاہتے ہیں کہ تھریزا مے ہی اس کو ڈیل کرے. بے شک اس کی پارٹی کے لوگ جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے, لیکن 48 لیٹرز کی ضرورت تھی جس میں سے 25 صرف ہوئے, زیادہ نہیں ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہی ڈیل کرتی رہیں.
بہت شکریہ لارڈ نذیر آپ کا.
تھینک یو
جی. منظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جو لکھتے ہیں اس بارے میں اور نظر رکھتے ہیں امور پر. یہ بتائیے منظر قریشی صاحب کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ کیا بن رہی ہے اس بارے میں.
جی اگر برطانیہ کا پبلک اوپینین دیکھتے ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ ڈپریس ہیں لوگ, اس یہ دیکھ کے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طریقے سے چلے گا بریگزٹ ویسا ہوا نہیں, اور حالات یہ ہیں کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں وہ آلریڈی سفر کرنا شروع کر دیا انہوں نے, حالانکہ جو ورکرز ہیں سپوز کریں جو شاپس چل رہی ہیں ان کے اندر ورکرز نہیں مل رہے کیونکہ جو یورپینز تھے یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بہت سے ہیں جو کہ جب انہوں نے حالات دیکھے ایسے ہیں کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ وہ انتظار کرنے کے بجائے انہوں نے ابھی سے ڈھونڈ لی نوکریاں یورپ میں مختلف ملکوں میں, اور وہ کافی حد تک جا چکے ہیں واپس, اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ جا رہے ہیں, اور نئے لوگ جو ہیں ان کا انہوں نے آنا بھی بند کر دیا کیونکہ معلوم ہے کہ حالات ویسے نہیں رہیں گے. پلس یہ ہوا کہ یہاں پر مہنگائی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, جو بریگزٹ سے پہلے کی چیزیں تھیں یہاں پر کاسٹ آف لیونگ اور اب جو ہے اس میں کافی فرق ہے. ویدر ریزلٹ کے جو باہر سے نئے لوگ جو رہنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر پاتے جو تنخواہیں مل رہی ہیں. ایک طرف تو مہنگائی بڑھ گئی اور دوسری طرف سے یہ ہوا کہ جو سیلریز ہیں وہ بجائے بڑھنے کے وہ تقریباً مائنس کی اوپر چلی گئی, دیٹ مینس کہ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہیں جو نئے لوگ جابس کے لیے ہائر کر رہے ہیں.
اچھا
تو یہ ایک پرابلم کافی زیادہ ادھر کریٹڈ ہے, تو اس کا اکانومی جو ہے مڈل کلاس جو ہوتے ہیں جس کے اوپر کی جو بیک بون ہوتی ہے برطانیہ کی بھی اور ہر مالک کی, جو درمیانی سائز کے اسمال اور میڈیم سائز بزنسز ہیں وہ بہت سفر کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور آگے چل کے اور بھی زیادہ پرابلم پڑے گا. یہ جو لارڈ نذیر صاحب تھوڑی سی پازیٹیوٹی دکھا رہے تھے لیکن میرے خیال میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو سچویشن ایسی شاید نہ بن سکے کہ بہت پازیٹیو ہوں. اگر ڈیل نہیں ہوتی پھر تو بالکل ہی آپشن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں, ایکسپورٹ کا جو بھی بزنس کرتی تھی برطانیہ یورپ کو چھوڑ دیں اور وہ مالک کو جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ سارے کے سارے یورپین یونین کے اسٹینڈرڈ کو فالو کر کے اور انہیں سے سرٹیفیکیشن لے کے باہر بھیجتے تھے. اب وہ چیزیں اگر برطانیہ ایکسپورٹ کرنا چاہے گا چاہے امریکہ میں ہو چاہے برازیل میں ہو چاہے انڈیا میں, وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں یورپین یونین سے وہ نہیں لے سکیں گے سرٹیفیکیشن, اور وہ سرٹیفیکیشن کے لیے برطانیہ نے اپنے بھی کوئی ادارے قائم نہیں کیے پچھلے دو سالوں میں, تو ود ریزلٹ کے وہ ایکسپورٹ بھی سفر کرے گی. تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا کہ جو بھی بری سے بری بھی ڈیل ملتی ہے اس کو لے کے چلیں, لیکن وہ بری سے بری ڈیل سے یہ پرابلم ہمیں پڑ سکتا ہے برطانیہ کے اندر کہ یہاں پر جو ہے بزنس جو ہے ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے یورپ کے اندر, اور بھی بہت سی چیزیں مہنگی پڑیں گی. تو اکانومی جو ہے وہ کافی اچھی نظر نہیں آ رہی, اور یہاں پر فیل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جو ہم بریڈ لیتے تھے وہ اگر 50 پینی کی پہلے مل رہی تھی تو اب وہ 80 سے 90 پینی کی ایک بریڈ مل رہی ہے, تو وہ کافی زیادہ مہنگائی یہاں کے حساب سے ہو گئی.
اچھا میرے پاس 30-40 سیکنڈ ہے, مجھے یہ اور بتائیے کہ خود جو تھریسا مے صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے.
یہ تھریسا مے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر سپوز کریں کہ ابھی جتنا لارڈ نذیر صاحب بھی بتا رہے تھے ایسے ہی سچویشن ہے کہ اگر تو ابھی یہ ووٹ اگر ہوتا ہے سپوز کریں اس کے اوپر جو تو اس کے اندر اگر یہ ہار جاتی ہیں تو ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں اور پھر دوبارہ سے ان کو الیکشن کے لیے جانا پڑے, اور بہت کم چانسز ہیں کہ ہاؤس آف پارلیمنٹ سے یہ پاس کرا پائیں گی, اور اگر ایسے نہیں پاس کرا پائیں گی تو یہاں پر اکنامک ٹرمول ویسے ہو جائے گا اور پریشر بڑھنے کا گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ
امکان زیادہ ہیں
کے لیے جائیں.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل صاحب, اور اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
بیک پاکستان کے مرکزی قائد خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے دیگر اہم ارکان کو گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں پر جہاں ایک طرف تنظیم کے کارکنان نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا، وہیں دوسری طرف تجزیہ کار حکومت کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ مزید سنیے نخبت ملک کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 3 مہینے پہلے اقتدار سنبھالا تو انہیں ملک میں جاری معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خاصی ابتر حالت میں ملی۔ گزشتہ 3 مہینوں میں اور خصوصاً توہین رسالت کے مقدمے میں آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد تحریک لبیک کی جانب سے جس قسم کی اشتعال انگیزی برپا کی گئی، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں باور کروایا تھا کہ ریاست سے نہ ٹکرائیں۔
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا، اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔
لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن اب اچانک اس تحریک پر قدغن لگانے اور انہیں روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر سینئر سیاستدان اور کالم نگار ایاز امیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وہ پروٹیسٹ پلان کر رہے تھے 25 نومبر کو، یعنی کل، اور وہ ان کا یہ جو عذر یا بہانہ یا اوکیزن جو وہ بنا رہے تھے کہ یہ پچھلے سال کے دھرنے کی اینیورسری ہے اور وہ ہم نے آبزرو کرنی ہے اور ہم نے لیاقت باغ راولپنڈی میں گیدر کر۔ اب لیاقت باغ کا میں اکٹھا ہونے کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ پنڈی پہلے بند کر دیں، پھر جب آپ فیض آباد جائیں براستہ مری روڈ تو پورا کا پورا وہ جو ہے اسلام آباد بھی آپ بند کر دیں۔ حکومت پہلے ہی دیکھ چکی تھی آسیہ بی بی کے فیصلے کے بعد، ان لوگوں نے پورے ملک میں یا کم از کم پنجاب تو بہت حد تک متاثر ہوا تھا، اور تب حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کیا کر کے رہے ہیں، تو اس لیے یہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔
دوسری طرف سیاسی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ حکومت پر ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، جس وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا۔
یہ حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ باہر کے لوگ آ کر یہاں سرمایہ کاری کریں گے، سی پیک وغیرہ بھی، اس کے علاوہ بھی جو سرمایہ کاری یورپین ممالک سے اور دوسرے ممالک سے توقع ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی اگر اس قسم کے حالات رہے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ وجہ تھی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پورا جو ماحول ہے پاکستان کا وہ سخت میرے خیال میں ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا ہے اگر اس قسم کی تنظیمیں جو ہے وہ زور پکڑ جائیں۔
ایاز امیر کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی تنظیم، پاکستان کی سلامتی اور حکومت دونوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی تھی، کیونکہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ لیکن گزشتہ روز جب یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں تو عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر اسے عمران خان کی بڑی کامیابی قرار دیا، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔
1985 سے کے بعد سے لے کے اب تک یہ پہلی بار ہے کہ سول اور عسکری ادارے ایک جگہ کھڑے ہیں اور ان میں کوئی ٹینشن یا نفاق نہیں ہے۔ اس سے ایک آپ کو نفسیاتی کانفیڈنس، اعتماد، طاقت، وہ آپ کو مل جاتی ہے۔
کئی سالوں میں پہلی بار پاکستان کی سول حکومت اور فوج کے درمیان اس قسم کی ہم آہنگی کی وجوہات بتاتے ہوئے جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔
یہ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے، میرے خیال میں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو مستحکم ہونا ہے، خاص طور سے جس طریقے سے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کافی زور پکڑتی ہیں بعض دفعہ، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تعلیمی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے مضبوط رہیں تاکہ یہ حکومت جو ہے ٹھیک سے چلا سکیں۔
لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ملک کی دیگر اہم پالیسیز جیسے خارجہ اور داخلہ امور پر رد و بدل اور انہیں لاگو کرنے کے لیے سول حکومت کو کس حد تک دسترس حاصل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امریکہ میں قائم تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک تجزیہ کار معید یوسف کہتے ہیں،
پاکستان کی فوج کا اثر و رسوخ سیکورٹی پالیسی اور خارجہ پالیسی پہ ایک عام ملک سے بہت زیادہ ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ فوج اور سویلینز جو ہیں بجائے اس طرح ایکٹ کرنے کے کہ وہ دو فرق ملک کے عہدیدار ہیں اور آپس میں نکتہ چینی کر رہے ہوں، وہ اس وقت مل کر کنسنسس کی طرح فیصلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ ہے اس میں یہی معاملہ ہے اور اسی طرح چلے گا۔
تجزیہ کاروں کے نزدیک اب تحریک لبیک کی جانب سے جس قسم کا دھمکی آمیز رویہ سامنے آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اسی قسم کا انتہائی اقدام ضروری تھا جو پاکستان کے لیے دور رس نتائج حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امیرکا۔